معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کیسٹ نمبر ایک یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کیسٹ نمبر ایک یہاں سے سماعت فرمائیے۔ ناول عنوان خالی گھر۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جسے اسرا سرور ریکارڈ کر رہی ہیں، جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں، جسے انور علی کی نے تحریر کیا۔ دسمبر کی ٹھٹرتی رات تھی، چاندنی چٹکی ہوئی تھی، گہری کوہر نے چودھویں کے چاند کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ دور تک پرہیبہ سناٹا تاری تھا، جنگل میں جیسے سو گیا تھا، بستی کے گھروں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جلتے چراغ ٹمٹما کر بجھ گئے تھے، لائٹیں دھندلا گئی تھی، لوگ لحافوں میں گھسے دن کی ناآسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے، وہ پرکیف خواب دیکھنے میں مشغول تھے۔ کوئی 12 کا عمل تھا، بستی کے باہر جنگل میں جہاں سے ریل کی پٹری گزرتی تھی، ایک نالے کی پلیا پر کالا بلا بیٹھا تھا۔ اس ٹھٹری رات میں یہ واحد جانور تھا جو جاگ رہا تھا۔ نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اگلے پاؤں پھیلائے اس طرح اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے دسمبر کی رات نہ ہو، مارچ کی کوئی رات ہو، خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، چاند پورے شباب پر ہو اور دور تک پرکیف چاندنی برس رہی ہو۔ اس کالے بلے کو قطن سردی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ جنگل کے دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں سکڑے سمٹے سو رہے تھے۔ سب سو رہے تھے، پوری فضا پر نیند تاری تھی، چاند بھی کہر میں ڈوبا ہوا اونگ رہا تھا، لیکن وہ کالا بلا اپنے اگلے دونوں پاؤں بڑے مزے سے چاٹ رہا تھا، جیسے اس کے پاؤں پر شہد لگا ہوا ہو۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ریل کی پٹری پر جمی ہوئی تھیں اور کان کچھ سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب کہیں دور سے اسے آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ ایکسپریس ٹرین تھی، ابھی وہ دور تھی، اس کی دھیمی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس کی آواز بڑھتی گئی اور اچانک اس پر ہیبہ سناٹے میں چیخ گونجی۔ یہ ٹرین کی سیٹی کی آواز تھی۔ پھر کہر میں ڈوبا ہوا ایک روشنی کا دھبا سا دکھائی دینے لگا۔ ٹرین نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ ٹرین کی دھڑدھڑاہٹ اور انجن کی پیشانی پر لگی روشنی دونوں صاف سنائی اور دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں گاڑی اس چھوٹی سی پلیا سے گزرنے والی تھی، تب وہ کالا بلا غرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں انجن پر گاڑ دی۔ اسی وقت ٹرین کو بریک لگنے شروع ہو گئے۔ ڈرائیور کو کئی انسان سفید چادر میں لپٹے ہوئے نظر آئے تھے، وہ برابر پٹری پر سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے اچانک ہی دکھائی دیے تھے۔ کہر اتنی گہری تھی کہ قریب کی چیز بھی دھندلائی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور کو جب یہ انسان پٹری پر لیٹے ہوئے نظر آئے تو گاڑی ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اب ٹرین کے نیچے آنے سے نہیں بچا سکتی تھی، پھر بھی ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے۔ گاڑی رکتے رکتے بھی ان سفید لاشوں سے گزر گئی۔ گاڑی کی آخری بوگی پلیا کے سامنے رکی۔ کالے بلے نے پلیا سے چھلانگ لگا دی اور گارڈ کے کمپارٹمنٹ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ گارڈ اشرف احمد جو اونگ گیا تھا، گاڑی کے رکتے ہی چونک گیا۔ اس نے کھڑکی کو اٹھا کر دیکھا، دور تک کسی اسٹیشن کے آثار نہ تھے۔ اس کے حساب سے ابھی اسٹیشن آنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا۔ پھر یہ گاڑی کہاں رک گئی؟ اشرف احمد نے جلدی سے اپنی ٹوپی سر پر رکھی، لائٹ اٹھا کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اسے باہر جھانکا۔ چاندنی رات کے باوجود اسے کہر کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اپنے ڈبے سے نیچے اترا تاکہ ڈرائیور کے پاس جا کر صورتحال معلوم کرے۔ ابھی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ سوچنے کا وقت نہ تھا. اس نے لائٹ کا رخ کالے بلے کی طرف کیا اور اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا. اس وقت اس کی سر پر یہ فکر سوار تھی کہ گاڑی کیوں رکی. گارڈ کے آگے جانے کے بعد کالے بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور گارڈ کے ڈبے میں داخل ہو گیا. اشرف احمد بڑے دل گردے کا آدمی تھا, لیکن اسے آگے جاتے ہوئے اچانک خوف سا محسوس ہوا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی پھیل گئی. چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. اس جگہ لائٹ ڈالی جہاں بلی دکھائی دی تھی, مگر اب وہاں کچھ نہ تھا. پھر وہ اپنے خوف کو جھٹک کر تیز تیز انجن کی طرف بڑھنے لگا. ابھی اشرف احمد دور نہ گیا تھا کہ اسے سامنے سے کوئی ٹارچ لیے بھاگتا ہوا نظر آیا. وہ انجن ڈرائیور صادق حسین تھا. وہ ٹارچ کی روشنی ٹرین کے نیچے ڈالتا ہوا تیزی سے بھاگا آ رہا تھا. گارڈ اشرف احمد کو دیکھ کر رک گیا. کیا ہوا؟ اشرف احمد نے صادق حسین کو پہچان کر پوچھا. کیا کسی نے زنجیر کھینچی ہے؟ نہیں سر, گاڑی نے پھولوں کی طرح ہے. صادق حسین نے ہانپتے اور ہانپ کانپتے ہوئے کہا. کیوں, خیر تو ہے؟ اشرف احمد کی پیشانی پر بل پڑ گئے. خیر نہیں ہے سر, مجھے یقین ہے وہ سب مر گئے ہوں گے. صادق حسین بہت پریشان تھا. کون مر گئے ہوں گے, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشرف احمد نے گھبرا کر پوچھا. میرے ساتھ آ جائیے, آگے چل کر دیکھتے ہیں. صادق حسین اشرف احمد کے ڈبے کی سمت بڑھتے ہوئے بولا. پر ہوا کیا ہے, کچھ بتاؤ تو؟ اشرف احمد نے پوچھا. سر خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر انہیں نہیں مارا, وہ لوگ مجھے اچانک نظر آئے تھے, اور جب نظر آئے اس وقت گاڑی ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی. صادق حسین اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا. کون تھے وہ لوگ اس ٹھٹرتی رات میں, ایسے جنگل میں وہ کیا کر رہے تھے؟ اشرف احمد اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے نیچے پٹریوں پر روشنی ڈالتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. وہ کئی تھے اور سفید چادر میں لپٹے ہوئے سر پٹری پر رکھے لیٹے تھے. بس میں نے اتنا ہی دیکھا تھا, صادق حسین نے بتایا. اب اشرف احمد کا ڈبہ آ چکا تھا, اب تک انہیں کچھ نظر نہ آیا تھا. صادق یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, اشرف احمد نے پٹریوں پر دور تک نظر ڈالتے ہوئے کہا. سر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور دیکھ لیں, صادق حسین نے کہا. تب آگے بڑھ کر اشرف احمد نے صادق حسین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا. یار خدا کا کچھ خوف کھاؤ, اس سردی میں کون پٹری پر سر رکھ کر لیٹے گا, اور وہ بھی سفید چادروں میں. اگر کسی کو خودکشی کرنا ہی تھی تو اسے ٹرین کی ضرورت نہ تھی. اس جنگل میں بندہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے. سر میں سچ کہتا ہوں, میں نے ان آنکھوں سے چار پانچ آدمیوں کو پٹری پر سر رکھے لیٹے ہوئے دیکھا تھا, تب ہی تو میں نے گاڑی کو بریک لگائے تھے. صادق حسین نے بڑے یقین سے کہا. اچھا, اب جو حماقت ہونا تھی وہ ہو گئی, گاڑی چلاؤ اور یہ 10 منٹ تم نے جو برباد کیے ہیں اسے برابر کرو. گاڑی کو اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچنا چاہیے. یہ کہہ کر اشرف احمد ڈبے میں چڑھ گیا. صادق حسین نادم ہوتا ہوا انجن کی طرف بڑھا. اسے اپنی نظروں پر بڑا غصہ آ رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے کیا دیکھا. یہاں سے وہاں تک اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تھی جو انسانوں کا روپ ڈھال لیتی. بہرحال وہ فریب نظر کا شکار ہوا تھا, یہ بات اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی. گاڑی رکنے کے بعد جب اسٹیشن آنے کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے تو کئی مسافروں نے ٹھنڈی ہوا کی پرواہ کیے بغیر کھڑکیاں اٹھائیں. باہر انہیں پرہمت سناٹے اور دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا. وہ حیران رہ گئے کہ جنگل میں آخر گاڑی کس نے لیے رکی. کسی نے کہا, یار کہیں ڈاکو نہ آ گئے ہوں. کوئی بولا, کیا پتہ کسی نے زنجیر ہی کھینچی ہو. ایک مسافر نے جو کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا, اس نے ڈرائیور صادق حسین کو ٹارچ لیے گزرتے دیکھا تو سمجھا گارڈ ہے، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ گارڈ صاحب کیا ہوا؟
بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔
پھر گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے؟
میں اسے ابھی چلاتا ہوا ہوں، آپ فوراً کھڑکی بند کر لیں۔
صادق حسین یہ کہتا ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ صادق حسین کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مسافر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔
چند منٹوں کے بعد گاڑی نے حرکت کی اور پھر اس نے بہت جلد رفتار پکڑ لی۔
صادق حسین نے ٹرین کی اسپیڈ بڑھا کر اگلے اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچا دیا۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی گارڈ اشرف احمد نے ڈبے سے باہر آیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، اشرف احمد کے دانت بج رہے تھے۔ اس اسٹیشن پر گاڑی 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ اس نے سوچا چل کر چائے کے اسٹال پر چائے پی جائے۔ گارڈ کے اترنے کے بعد وہ کالا بلا بھی ڈبے سے باہر آیا۔ گارڈ کا ڈبہ پلیٹ فارم سے پیچھے تھا۔ کالے بلے نے ڈبے سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگاتے ہی جیسے وہ فضا میں تحلیل ہو گیا، وہ زمین پر نہیں گرا۔ ہاں البتہ ایک لہیم شہیم شخص کمبل اوڑے پلیٹ فارم کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس اسٹیشن پر چند مسافر بھی ڈبے سے باہر آئے، یہ زیادہ تر چائے کی فکر میں ہی اترے تھے۔ ایک دو مونگ پھلی کے ٹھیلے کی طرف بھی بڑھے۔ اس لہیم شہیم شخص نے پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کے ڈبے پر نظر ڈالی۔ اس ڈبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے ڈبے میں داخل ہو گیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے کمبل اس طرح اوڑا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا، بس ناک اور منہ کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی چال ڈھال اور لباس سے کوئی مزدور دکھائی دے رہا تھا۔ کسی مسافر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ یہ دراز قد لمبا چوڑا آدمی جس ڈبے میں چڑھا تھا، اس سے منہیک بوگی میں ایک بار رات جا رہی تھی۔ بوگی ریز رو تھی، اس میں باراتیوں کے علاوہ کوئی مسافر نہ تھا۔ راستے میں بہت سے مسافروں نے بوگی خالی دیکھ کر اس میں چڑھنے کی کوشش کی تو انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ اب بھی بڑے اسٹیشن پر کچھ مسافر ادھر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے بوگی کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ کوئی کتنے ہی دروازہ پیٹتا یہ نہ کھولتے۔ بوگی میں خوب ہنگامہ ہو رہا تھا۔ باراتی اپنی اپنی پسند کی ٹولی بنائے بیٹھے تھے۔ لڑکے تاش کھیلنے میں مشغول تھے، لڑکیاں گانوں میں مصروف تھیں۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ پوری رات کوئی سوئے گا نہیں، یوں ٹرین میں ویسے بھی نیند کہاں آتی ہے، لیکن کچھ نیند کی رسیاں ایسے بھی تھے جنہیں سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ جب ایسے لوگ سونے کی کوشش کرتے تو انہیں فوراً اٹھا دیا جاتا، ان کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا جاتا یا لڑکیوں سے ڈھولک لے کر ان کے کان پر بجائی جاتی، تو وہ بیچارہ خوشی آ کر اٹھ جاتا اور کہتا، میں سو تھوڑی ہی رہا تھا، میں تو ایسے ہی لیٹا تھا۔ لڑکوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پوری بوگی میں گھوم پھر کر دیکھے اور اسے جہاں بھی کوئی سوتا ہوا نظر آئے فوراً تھانے میں آ کر اطلاع دے۔ اس بارات کے مومن لوگ یعنی دلہا کے ابا، تایا، چچا اور ماموں وغیرہ یا ان لوگوں کے ہم عمر دوست بوگی کے ایک کونے میں اپنی محفل جمائے ہوئے تھے۔ قصے کہانیاں چل رہی تھیں، آپ بیتی اور جگ بیتیاں سنائی جا رہی تھیں۔ پھر طے ہوا کہ ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے۔ پھر بات ہوتے ہوتے جنات پر ٹھہری۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ نہیں، دو واقعات سناؤں گا، فرقان ماموں نے اپنے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں واقعات سچے ہیں، میں بذات خود ان کا عینی شاہد ہوں۔ ماموں کیا آپ نے جن دیکھے ہیں؟ دولہا اکبر نے پوچھا۔ اکبر کو قصے کہانیوں سے بہت دلچسپی تھی، اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ بڑوں کی محفل میں قصے کہانیاں چل رہی ہیں اور قصے بھی جنات کے،
تو فوراً چھوٹوں کی محفل چھوڑ کر ادھر آ گیا۔
ہاں اکبر، نہ صرف میں نے جن دیکھے ہیں بلکہ میں نے ان کی آواز بھی سنی ہے۔
فرقان مامو گویا ہوئے۔ یہ علی گڑھ کی بات ہے اور ان دنوں کا ذکر ہے جب میری عمر 14-15 سال ہوگی۔ ہمارے محلے کے ایک بزرگ صوفی امجد حسین فجر کے وقت گلی کے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرنے آیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جس گھر کے سامنے پہنچتے، پہلے اس گھر کے دروازے پر ڈنڈے برساتے، پھر اس گھر کے مکین کا نام لے کر پکارتے، ارے خواجہ صاحب اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور جب تک اندر سے آواز نہ آ جاتی کہ اچھا صوفی صاحب اٹھ گیا، اس وقت تک وہ آگے نہ بڑھتے۔ صوفی امجد کو معلوم تھا کہ اس محلے کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے بخشتے وہ انہیں بھی نہ تھے۔ ان کا دروازہ بھی اسی وقت تک پیٹتے جاتے جب تک جواب نہ مل جاتا۔ نیند تو ان کی خراب ہوتی تھی لیکن وہ صوفی صاحب کا بگاڑ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بس لحاف میں تلملا کر رہ جاتے۔ صوفی امجد کو سب سے زیادہ ڈاکٹر طارق کو اٹھانے میں وقت پیش آتی تھی۔ ڈاکٹر طارق بھی مزے کی چیز تھے، پتہ نہیں یہ کیا بیماری تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ مریض کی نفس پر ان کا ہاتھ ہے، مریض بڑی شد و مت سے اپنا حال بیان کر رہا ہے اور ڈاکٹر طارق کی گردن جھکتی چلی جا رہی ہے۔ مریض سمجھ رہا ہے کہ وہ نفس پر ہاتھ رکھے بڑی توجہ سے ان کا حال سن رہے ہیں، لیکن وہ حال سے بے خبر کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے ہوتے۔ مریض چونکتا اس وقت تھا جب ڈاکٹر صاحب کی گرفت نفس پر ڈھیلی پڑ جاتی اور ان کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے ڈھلک جاتا اور ڈاکٹر صاحب کے خراٹے سنائی دینے لگتے۔ مریض بیچارہ انہیں ہلاتا، ڈاکٹر صاحب چونک کر اٹھتے اور ان سے پوچھتے، اچھا یہ تو بتاؤ کھانسی تو نہیں؟ بیچارہ مریض پھر سے شروع ہو جاتا۔ ان ڈاکٹر صاحب کے خراتے بڑے مشہور تھے، ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ وہ خراتے اتنی زور سے لیتے تھے کہ ہمارے گھر تک ان کی آواز آتی، بلکہ پوری گلی میں ان کے خراتے گونجتے۔ ان ڈاکٹر طارق کو صوفی امجد کو اٹھانے میں بڑی وقت پیش آتی، کیونکہ دروازہ پیٹنے جاتے کی آواز اور خود ان کی آواز ڈاکٹر طارق کے خراتوں میں دب جاتی۔ صوفی امجد بیچارے اٹھا اٹھا کر تنگ آ جاتے، تب کہیں جا کر ڈاکٹر طارق کی مریل سی آواز آتی، اچھا صوفی صاحب شکریہ۔ ان کی آواز سن کر صوفی صاحب کہتے، دیکھو دوبارہ نہ سو جانا، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ کیا وہ اٹھ کر دوبارہ سو جاتے تھے؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا، فرقان ماموں نے جواب دیا۔ صوفی صاحب جب لوگوں کو اٹھا کر واپس آتے تو ڈاکٹر طارق کا دروازہ ایک مرتبہ اور بجا کر گزر جاتے۔ صوفی صاحب کے علاوہ ایک پارٹی اور نمازیوں کو اٹھانے آتی تھی، یہ لوگ صوفی صاحب سے بہت پہلے آتے تھے۔ اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا، یہ لوگ ڈھولک کی تھاپ پر کچھ گاتے ہوئے گزر جاتے۔ وہ کیا گا رہے تھے یہ سمجھ نہ آتا، آوازوں سے محسوس ہوتا تھا کہ 3-4 آدمی ہیں۔ یہ لوگ گاتے بجاتے تیزی سے گلی سے گزر جاتے، یہ کون لوگ تھے کسی کو معلوم نہ تھا۔ محلے کے سب لوگ انہیں فقیر ہی سمجھتے تھے۔ میں ان دنوں 8th NME میں پڑھتا ہوں گا، میرے ہم عمر لڑکوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی محلے کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ڈھولک کسی سے ملنا تو مشکل تھی، لہذا یہ پروگرام بنا کے 10 کے کنسٹر سے ڈھولک کا کام لیا جائے اور قومی قوالی گائے ہوئے گلیوں سے گزر جائیں۔ خیر صبح کو جب میری ڈھولک اور گانے کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں خاموشی سے اوپر سے اتر آیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر چپ چاپ ان لوگوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا تھا، دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میرے دوست جیسے ہی قریب آئیں گے میں فوراً دروازہ کھول کر شور مچاتا ان کے سامنے آ جاؤں گا، میں انہیں دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ گاتے بجاتے جیسے ہی میرے گھر کے سامنے آئے میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور چیخ مار کر ان لوگوں کے اوپر کود گیا۔ ان لوگوں کے اوپر کودتے ہی گانے بجانے کی آواز بند ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹیپ کو ہائی اسپیڈ پر چلا دیا گیا ہو۔ بس چیں چوں چاں کی سی آواز سنائی دی۔ میرے دوست بڑے شرارتی تھے، میں نے سوچا یہ خود ڈرانے کی بجائے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلی میں گہرا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلائے تو میرے کانوں میں ایک اجنبی آواز پڑی، ہم وہ نہیں ہیں، تمہارے دوست پیچھے آ رہے ہیں۔ اس آواز کو سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں، میرے دوست ابھی نہیں آئے۔ میں نے فقیروں کی ٹولی کو اپنے دوست سمجھ کر انہیں ڈرا دیا تھا۔ میں گلی کی اس سمت بڑھا جدھر سے ان لوگوں نے سے آنا شروع کیا تھا۔ چند منٹوں کے بعد میں نے گلی کے اگلے سرے پر پھر گانے بجانے کی آواز سنی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیر کی ٹولی نہیں تھی، میرے اپنے دوست تھے اور مجھے جل دے گئے تھے۔ مجھے ان کی شرارت پر بڑا غصہ آیا۔ میں فوراً واپس آیا اور پھر دوڑتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ پھر ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں نے غصے سے کہا، یار کیسر مجھے پریشان مت کرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا تم مانو گے نہیں؟ نہیں، آ جاؤ پھر ہمارے ساتھ۔ گانے بجانے کی پھر آواز آنے لگی، یہ آواز ذرا فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں پھر ان کے پیچھے بھاگا۔ اب مجھے تاو آ گیا تھا کہ اس مرتبہ نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے کسی نے ایک کو قابو کر لوں گا۔ میں جیسے ہی نزدیک پہنچا گانا بجانا پھر بند ہو گیا اور آواز آئی، یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے پکڑ کر اٹھاؤ۔ پھر مجھے بازوؤں سے دو لڑکوں نے پکڑ لیا اور تیزی سے مجھے بھگا کر لے چلے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے میں اڑ رہا ہوں۔ میرے گھر سے کافی آگے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اب دور تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید مسجد پہنچ گئے ہوں گے، مسجد نزدیک ہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ مسجد کے دروازے میں بلب جل رہا تھا۔ میں نے دروازے میں کھڑا ہو کر مسجد کے اندر دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں مشکل سے 40-50 نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ مسجد خالی پڑی تھی۔ میں واپس ہونے لگا تو میں نے مسجد کے پیش امام مولوی مختار کو دروازے کی طرف آتے دیکھا۔ میں فوراً رک گیا۔ میں نے سوچا کہ مولوی مختار سے پوچھ لوں کہ یہاں میرے دوست تو نہیں آئے۔ مولوی صاحب نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ غصے میں ہیں۔ میرے کچھ سوال کرنے سے پہلے ہی بولے، جاؤ گھر، ابھی ہمارے نماز ہو رہی ہے۔ ان کے غصے سے ڈر کر میں وہاں سے بھاگ آیا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سو گیا۔ صبح جب اسکول جانے کے لیے کیسر میرے گھر آیا تو میں نے دروازے سے نکلتے ہی اس سے شکایت کی، یار تم لوگ عجیب ہو، مجھے چھوڑ کر تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اگر ساتھ نہیں لے جانا تھا تو مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا؟ کیسر میری بات سن کر حیران رہ گیا، بولا، فرقان ہم لوگ صبح آئے کب؟ میں حمید کے گھر گیا تو وہ اٹھا ہی نہیں، آواز دے دے کر تھک گیا۔ اس کے بعد جب راشد کے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات کو بخار ہو گیا تھا۔ بس پھر میں کیا کرتا، بور ہو گیا، تمہارے گھر بھی نہ آیا۔ میں جا کر خاموشی سے سو گیا۔ کیسر جھوٹ مت بولو، یہ کہہ کر میں نے تفصیل سے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں کہا، میں نے تم لوگوں کو مسجد تک جا کر تلاش کیا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بھول رہا۔ چلو راشد کے گھر چلو، وہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیسر ٹھیک کہہ رہے تھے، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس بات کی تصدیق راشد اور حمید سے مل کر ہو گئی۔ اب میں بڑا پریشان ہو کر وہ لوگ کون تھے جن سے فجر کے وقت میری ملاقات ہوئی تھی۔ اسکول سے آ کر میں نے کھانا وانا کھایا اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد پہنچا تو وہاں امامت محلے کے ایک بزرگ نے کی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے ایک نمازی سے مولوی مختار کے بارے میں پوچھا، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ اس نمازی نے بتایا مولوی مختار بیمار ہیں۔
بیمار ہیں؟
میں نے حیرت سے کہا۔ صبح تو میں نے انہیں مسجد میں دیکھا تھا۔
صبح تم نے کیسے مسجد میں دیکھ لیا
جبکہ وہ صبح مسجد آئے نہیں، صبح چودھری صاحب نے نماز پڑھائی تھی۔
اب میں بڑا چکرایا، مولوی مختار اگر مسجد آئے نہیں تو صبح میں نے کس کو دیکھا تھا؟
انہوں نے بڑے غصے سے کہا، جاؤ گھر، ابھی ہماری نماز ہو رہی ہے۔
تو وہ نماز کس کی ہو رہی تھی؟
فرقان ماموں جب یہ واقعہ سنا کر خاموش ہوئے تو سب کے چہرے پر یہ سوال تھا کہ وہ نماز کس کی ہو رہی تھی، وہ اگر لڑکے نہیں تھے تو پھر کون تھے؟
فرقان ماموں وہ کون تھے؟ اکبر نے پوچھا۔
وہ جن تھے،
فرقان ماموں نے اپنے گرد کمبل کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا۔
اس کا مطلب ہے مسجد میں مولوی مختار کی صورت میں جو شخص آپ کے سامنے آیا تھا وہ بھی جن تھا؟
بے شک، کیونکہ مولوی مختار اس صبح بیمار تھے،
وہ گھر سے نماز پڑھنے نکلے ہی نہیں،
فرقان ماموں نے کہا۔
کیا جن بھی نماز پڑھتے ہیں؟ اکبر نے پوچھا۔
ہاں کیوں نہیں، انسانوں کی طرح جن بھی مسلمان ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔
ماموں آپ نے بتایا کہ جب آپ دروازہ کھول کر اچانک باہر آئے تو آپ نے چو چا کی آوازیں سنی، وہ کیا تھی؟
اکبر نے سوال کیا۔
میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جنوں کی زبان تھی۔
ان کے بولنے کا انداز بالکل اسی طرح کا تھا جیسے ٹیپ کو ہائی اسپیڈ میں چلا دیا جائے تو آواز سمجھ میں نہیں آتی،
بس چو چا کی سی آواز سنائی دیتی ہے،
فرقان ماموں نے کہا۔
اچھا ماموں، اب دوسرا واقعہ سنائیں،
اکبر شوق لہجے میں بولا۔
دوسرا واقعہ یونیورسٹی کے زمانے کا ہے،
فرقان ماموں نے کہنا شروع کیا۔
اس وقت ہم نئے نئے یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے،
ہمارے گھر سے یونیورسٹی کوئی ایک میل کے فاصلے پر ہوگی۔
ہم اس وقت پیدل آیا جایا کرتے تھے،
سائیکل ہمارے پاس ایک دو سال کے بعد آئی۔
یونیورسٹی سے واپسی پر ہماری چار پانچ لڑکوں کی ٹولی ہوتی تھی،
ہم راستے پر شرارتیں کرتے آتے۔
علی گڑھ میں نئی بستی کے نام سے ایک محلہ ہے، اس کے پاس ایک مسجد تھی،
اس مسجد میں ایک طے خانہ تھا۔
ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تو میری خواہش ہوتی کہ اس طے خانے کے اندر جا کر دیکھوں۔
ایک دن ہم ایک گرگٹ کا پیچھا کرتے مسجد کے قریب پہنچ گئے،
گرگٹ طے خانے کی روشن دان میں غائب ہو گیا۔
میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ طے خانے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں
کہ مجھے طے خانے کی سیڑھیوں سے باہر آتا سرور نظر آیا۔
اس نے مجھے اشارے سے بلا کر کہا، آؤ فرقان، اندر چل کر طے خانہ کھول کر دیکھو گے؟
ہاں کیوں نہیں،
یہ کہہ کر میں سرور کے پیچھے چلا۔ جواب واپس ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا،
دوپہر کا وقت طے خانے کی ابتدائی سیڑھیوں پر روشنی تھی،
میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔
جوجو میں آگے بڑھتا گیا، روشنی غائب ہوتی گئی۔
سرور اتنی تیزی سے سیڑھیاں اترا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے پکڑ لوں تاکہ طے خانے میں مجھے ڈر نہ لگے۔
میں نے طے خانے کی آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے اندر کچھ ہیولے سے دیکھے،
یہ ہیولے محرابوں کے درمیان بیٹھے تھے۔
جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی،
ارے یہ کون آ رہا ہے؟
یہ تو انسان کا بچہ معلوم ہوتا ہے،
اسے کون لایا یہاں؟
یہ کوئی نام لیا گیا جو اب بھی مجھے یاد نہیں،
کی شرارت سے معلوم ہوتی ہے۔
سرور کا دور تک پتا نہ تھا،
طے خانے میں اندھیرا تھا،
بس اندر سے آوازیں آ رہی تھی،
ارے بھاگو یہاں سے، تمہارے ساتھی چلے گئے۔
پھر کسی نے کہا، یہ آواز سرور کی ہرگز نہ تھی۔
اب اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے،
مجھے بے حد ڈر لگا، میں الٹے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
باہر آ کر دیکھا تو میرے سارے ساتھی غائب تھے،
میں نے دوڑ لگائی لیکن مجھے رات میں کوئی نہ ملا،
یہاں تک کہ میرا گھر آ گیا اور میں گھر میں داخل ہو گیا۔
دوسرے دن یونیورسٹی پہنچ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے تھے. میری شکایت سن کر انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹا اور پوچھا کہ ہم تو کتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتے رہے, تم خود ہی غائب ہو گئے تھے. میں نے سرور سے کہا, سرور میں کہاں غائب ہوا تھا, تم تو میرے ساتھ تھے, تم ہی تو مجھے طے خانے میں لے گئے تھے. سرور نے میری شکل دیکھی اور ہنس کر بولا, واہ بھائی میں کب تمہیں طے خانے میں لے گیا تھا, کیا بے پر کی اڑا رہے ہو سرور, کیا تم وہ نہیں تھے, تم وہ نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا جو مجھے طے خانے میں لے گیا تھا. کون بھائی, کس کی بات کر رہے ہو, سرور نے پوچھا. جو اب میں جواب میں میں نے اپنے دوستوں کو ساری روادات سنا دی. میری بات سن کر سب پریشان ہو گئے اور ہم سب نے طے کر لیا کہ آئندہ اس مسجد کے احاطے میں نہیں جائیں گے. اس طے خانے میں دراصل جن رہتے تھے. ہم لوگ روزانہ مسجد کے قریب سے گزرتے تھے اور کبھی کبھی مسجد کے اندر بھی چلے جاتے تھے. میں جب اندر جاتا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ طے خانے کو اندر سے دیکھوں. اس دن بھی جب ہم گرگٹ کے تعاقب میں مسجد کے اندر چلے گئے تو میرے دل میں یہ خواہش موجود تھی. بس اسی وقت کسی جن کے بچے نے سرور کی شکل اختیار کر لی اور وہ شرارتی بچہ مجھے اندر لے گیا. مامو فرقان نے اپنا قصہ ختم کیا تو چل لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی. بس گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی یا لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی محفل میں جنات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آس پاس ہی کوئی جن ضرور موجود ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو, محض لوگوں کا خیال ہو, لیکن اس وقت یہ بات بالکل صحیح تھی. اس بوگی میں جنات کا ذکر ہو رہا تھا تو برابر کی بوگی میں ایک جن موجود تھا. وہ لمبا چوڑا آدمی کمبل اوڑے بڑی خاموشی سے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا. اس بوگی میں ٹکٹ کل کر لوگوں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا. ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ اس لمبے چوڑے آدمی کے نزدیک آیا اور بولا, اپنا ٹکٹ دکھاؤ. اس لمبے چوڑے آدمی نے جیسے ہی سنا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا. تب کلکڑ نے اس کے کمبل کا کونا پکڑ کر ہلایا اور کہا, بھائی ٹکٹ دکھاؤ. اب اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ٹکٹ کلکڑ کو دیکھا. زبان پھر بھی نہ ہلائی. میری شکل کیا دیکھ رہے ہو, جلدی سے ٹکٹ دکھاؤ. ٹکٹ کلکڑ نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا. ٹکٹ اس لمبے چوڑے آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا, ہاں بھائی ٹکٹ, کیا تم بھی ٹکٹ نہیں دیکھا, تم نے کبھی ٹکٹ نہیں دیکھا؟ نہ جی, مجھے تو نہیں معلوم کہ ٹکٹ کیا ہوتا ہے, میں نے کبھی دیکھا نہیں, ذرا دکھائیں تو کیسا ہوتا ہے ٹکٹ. اس کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی. ٹکٹ کلکٹر کو یہ سن کر غصہ بھی آیا, ہنسی بھی آئی کہ کس دیہاتی سے پالا پڑ گیا. اس نے برابر میں بیٹھے ایک مسافر سے کہا, جس کا ٹکٹ وہ ابھی چیک کر چکا تھا, ذرا اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا. اب وہ تفریح کے موڈ میں آ گیا تھا. اچھا جی, اس مسافر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن ٹکٹ نہ تھا. پھر اس مسافر نے اپنی ساری جیبیں ٹٹول لی لیکن ٹکٹ نہ ملا. پتا نہیں جی کدھر گیا, ابھی تو میں نے جیب میں ہی رکھا تھا, مسافر بولا. اس مسافر سے مایوس ہو کر ٹکٹ کلکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا, آپ اپنا ٹکٹ دکھائیں. اس مسافر نے بھی اپنی جیبیں ٹٹول لی لیکن ٹکٹ اس سے بھی نہ ملا. اس طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلکٹر نے سب مسافر سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کی بھی جیب سے ٹکٹ نہ ملا. وہ جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہتا وہ مسافر بس اپنی جیبوں ٹٹول کر رہ جاتا. پھر ٹکٹ کلکٹر کو خیال آیا کہ اس کی جیب میں بھی کچھ ٹکٹ پڑے ہوئے تھے. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, پھر ایک ایک کر کے سب جیبیں دیکھ ڈالی لیکن ٹکٹ نہ ملے. ٹکٹ کلکٹر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں. ایسی صورتحال کبھی پیدا نہ ہوئی تھی کہ پوری بوگی میں ایک مسافر کے پاس بھی ٹکٹ نہ تھا, جبکہ کچھ دیر پہلے سب نے اپنے اپنے ٹکٹ دکھائے تھے. کیا ہوا جی, آپ نے مجھے ٹکٹ دکھایا نہیں, اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ کسی چھپکلی کی طرح بالکل زرد تھا۔ ٹکٹ کرکٹر نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا۔ ٹھہرو، میں دوسری بوگی سے ٹکٹ لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر ٹکٹ کرکٹر دوسری بوگی میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لمبا چوڑا آدمی بھی اٹھا اور مسافروں نے اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ 5 منٹ بعد وہ ٹکٹ کرکٹر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کئی ٹکٹ تھے لیکن اس لمبے چوڑے آدمی کی جگہ خالی تھی۔ کدھر گیا یہ؟ ٹکٹ کرکٹر نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مسافر سے پوچھا۔ وہ جی دروازے کی طرف گیا تھا، اس نے بتایا۔ ٹکٹ کرکٹر دروازے کی طرف آیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ گاڑی برق رفتاری سے چل رہی تھی، چلتی گاڑی سے اترنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ٹکٹ کرکٹر نے بڑی برابر کی بوگی میں ہی چھان ماری مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر ٹکٹ کرکٹر واپس آیا۔ اب وہ اس بوگی میں آیا جس میں بارات سفر کر رہی تھی۔ یہ بوگی اس بوگی سے ملحق تھی جس میں وہ لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا۔ ٹکٹ کرکٹر نے سوچا، ہو سکتا ہے وہ پیچھے والی بوگی میں نہ گیا ہو، آگے والی بوگی میں گیا ہو۔ جب وہ اس بارات والی بوگی میں آیا تو مامو فرقان اپنا قصہ ختم کر چکے تھے اور سم دبہ خود بیٹھے تھے۔ ٹکٹ کرکٹر نے اس لمبے چوڑے آدمی کے بارے میں ان لوگوں سے استفسار کیا۔ نہیں جناب، ادھر کوئی ایسا آدمی نہیں آیا، مامو فرقان نے ٹکٹ کرکٹر کو بتایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنی سی دیر میں کہاں غائب ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا، کوئی خاص مسئلہ ہو گیا؟ بڑا خاص مسئلہ ہے جناب، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ ٹکٹ کرکٹر نے پڑھے لکھے آدمی دیکھ کر سوچا کہ ان لوگوں کو وہ تفصیل سے اس آدمی کے بارے میں بتائے۔ ان لوگوں نے ٹکٹ کرکٹر کو اپنے درمیان جگہ دے دی۔ جب ٹکٹ کرکٹر نے جو اس پر گزری تھی کیا سنائی، اس کا قصہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ آپ نے اس آدمی کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ کچھ دیر کے بعد مامو فرقان نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ان سے صرف ٹکٹ ہی مانگا تھا۔ جب اس نے کہا کہ کیسا ہوتا ہے ٹکٹ ذرا دکھاؤ، تو میں نے اس کے برابر والے مسافر سے ٹکٹ مانگا۔ پھر میں پوری بوگی کے مسافروں سے ٹکٹ مانگتا چلا گیا لیکن کسی کے پاس ٹکٹ نہ ملا، حتیٰ کہ جو ٹکٹ میری جیب میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ پھر آپ ایک دوسرے کی بوگی میں ٹکٹ لینے چلے گئے اور جب وہاں سے ٹکٹ لے کر آئے تو وہ آدمی غائب تھا۔ فرقان مامو نے کہا، یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، ورنہ مشکل میں پڑ جاتے۔ کیوں مامو، کیا ہو جاتا، اس مرتبہ اکبر بولا۔ جانے کیا ہو جاتا، مامو فرقان بولے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی، ٹکٹ کرکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کون تھا، مامو فرقان نے سوال کیا۔ نہیں جی، ٹکٹ کرکٹر نے کہا۔ وہ جن تھا، مامو فرقان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اس انکشاف پر سارے باراتیوں کی چٹی گم ہو گئی۔ ٹکٹ کرکٹر کے جسم میں اچانک سردی کی لہر دوڑ گئی، وہ کپ کپانے لگا۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا جن۔ پھر یہ خبر بڑی تیزی سے گاڑی میں پھیل گئی کہ گاڑی میں جن آ گیا ہے، گاڑی میں جن آ گیا ہے۔ اس خبر کو جو بھی سنتا کپ کپا کر رہ جاتا۔ یہ خبر ایک مسافر سے دوسرے مسافر، پھر بوگی سے دوسرے بوگی میں، جہاں تک کہ گاڑی گارڈ تک پہنچ گئی۔ گاڑی اپنی برق رفتاری سے اڑتی جا رہی تھی، سردی نے اور شدت اختیار کر لی تھی۔ اس زرد آدمی کو پوری گاڑی میں تلاش کر لیا گیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ جتنے مسافر بھی کمبل اوڑے بیٹھے یا لیٹے تھے، ان سب کے چہرے اچھی طرح دیکھ لیے گئے تھے لیکن اس چھپکلی جیسی رنگت والے پرسرار آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ریلوے پولیس کا عملہ جو اس گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے ٹکٹ کرکٹر کے ساتھ اچھی طرح ایک ایک ڈبہ، ایک ایک مسافر چیک کر لیا تھا لیکن وہ پرہیبت لیکن وہ پرسرار بندہ ہاتھ نہ آیا۔ बारात वाली बुगी में खौफ और हरास फैला हुआ था। खवातीन गाना भूल गई थी और कंबलों और लिहाफों में घुसी एक दूसरे से चिमटी हुई थी। बुगी के दूसरे तो दरवाजे तो बंद थे, अब वो दरवाजे भी बंद कर लिए गए थे जो एक बुगी को दूसरे से मिलाते थे। आधे घंटे बाद एक बड़ा स्टेशन आने वाला था। लड़कों ने भी ताश खेलने बंद कर दिए थे और अब बिस्तरों में घुसे बैठे थे। रात के 3 बजे थे। गाड़ी किसी सनसनाटी गोली की तरह उड़ी जा रही थी। राशिद टॉयलेट जाने के लिए बेचैन हो रही थी। राजदा दुल्हा अकबर की छोटी बहन थी। वो 20 या 22 साल की एक पुरकशिश लड़की थी। इसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरे साथ टॉयलेट चले, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे खौफ आ रहा है। अरे खौफ किस बात का, राशिदा की अम्मी ने उठते हुए कहा, ये मामू फुरकान को तो हर जगह जिन नजर आते हैं। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी तक जिन भूतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आओ मेरे साथ। राजदा की अम्मी टॉयलेट तक इसके साथ गईं। फिर इन्होंने टॉयलेट का दरवाजा खोला और बोली, जाओ अम्मी आप यहीं खड़ी रहें, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर राजदा टॉयलेट में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद किए एक लम्हा भी ना हुआ था कि राजदा बुरी तरह चीखती हुई टॉयलेट से निकल आई। राजदा की चीख सुनकर अम्मी भी बदहवास हो गई। इन्होंने आगे बढ़कर राजदा को थाम लिया और परेशान होकर बोली, अरे क्या हुआ अम्मी? राजदा टॉयलेट से कुछ इस तरह चीखती हुई निकली जैसे इसने कोई बहुत खौफनाक चीज देख ली हो। इसकी घुटकी बंद हुई हुई थी, बोलना महाल था। आवाज हलक में फंस रही थी। वो बमुश्किल बोली, अम्मी वो। अरे क्या वो, क्या अंदर कोई छिपकली है? राजदा की अम्मी ने जरा इससे डांटते हुए कहा, अच्छा मेरा गला तो छोड़ो, तुम उससे इस तरह की चमड़ गई है जैसे अंदर सचमुच जिन देख लिया हो। राजदा छिपकली से बहुत डरती थी। बावर्ची खाने में काम करते हुए अगर इसे कहीं छिपकली नजर आ जाती तो वो कुछ इस तरह चीख मारकर वहां से निकलती कि घर वाले दहल कर रह जाते। इसकी अम्मी को राजदा की इन चीखों पर बड़ा गुस्सा आता था। वो झुंझला कर कहती, राजदा आखिर तू कब बड़ी होगी, ढींग की ढींग हो गई लेकिन तूने छिपकलियों से डरना नहीं छोड़ा, आखिर तू इस बेजरूर जानवर से इतना क्यों डरती है? अरे झाड़ू उठा और उसे मार दे, अगर मारने की तुझमें हिम्मत नहीं है तो किसी बहन भाई को आकर बता दे, वो मार देगा, तुझे आखिर इस कदर चीखने चिल्लाने और उछलने की क्या जरूरत है? अम्मी से नसीहतें करती रहती, इसे डांट पिलाती रहती, लेकिन नतीजा वही ढाक की 3 पास। इसे जहाँ कहीं भी छिपकली नजर आती वो एक जोरदार चीख मारती और 10 गज दूर जा खड़ी होती। इस वक्त भी जब राजदा चीखती हुई टॉयलेट से निकली तो इसकी अम्मी ने यही समझा था कि इसने अंदर कोई छिपकली देख ली है। राजदा की अम्मी ने राजदा को एक झटके से खुद से अलग किया और टॉयलेट की तरफ बढ़ी। अम्मी अंदर ना जाएं, वहां एक खौफनाक काला बिल्ला है। राजदा ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या बकवास कर रही है, जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कुछ ना था, वो आगे बढ़ते हुए बोली। वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, आपने पूरा दरवाजा कब खोला था? वरना मैं वापस जा रही हूँ। अम्मी वो भी खौफनाक है, वो मुझे देखकर इस तरह गुजाया, क्या आपको क्या बताऊं? राजदा को वो मंजर याद करके दिल धक धक करने लगा। अरे तू मेरा हाथ छोड़, मैं देखती हूँ, यह कहकर अम्मी ने राजदा से अपना हाथ छुड़ाया और टॉयलेट के दरवाजे को एक मरतबा फिर खोला। अभी इन्होंने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला हुआ था कि अंदर से किसी बिल्ले के गुर्राने की आवाज आई। इस आवाज में कोई ऐसी बात जरूर थी कि राजदा की अम्मी जो खानदान भर में बड़ी निडर मशहूर थी, इस आवाज को सुनकर एक लम्हे को लरस कर रह गई। वो काफी हिम्मत वाली और निडर खातून थी। इन्होंने फौरन ही खुद को संभाल लिया और दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा धार से दीवार से जा लगा। काला बिल्ला गुर्राता हुआ बाहर आया और इसने दरवाजे पर रुककर राजदा की अम्मी को देखा। इसकी आंखें सुर्ख निगार होती, और पूरा जिस्म कोयले की तरह सिया था। वो जसीब बिल्ला था। इसकी जिसामत किसी छोटे कुत्ते से कम ना थी। राजदा की अम्मी ने फौरन इस पर से नजरें हटा ली और उसके सामने से हट गईं, ताकि वो टॉयलेट से बाहर निकल जाए। राजदा का इस बिल्ले को देखकर दम निकला जा रहा था। वो अम्मी के पीछे दबकी हुई थी और थरथर कांप रही थी। काला बिल्ला इन्हें देखकर एक बार फिर बुराया और तेजी से बाहर निकल आया। बाहर निकलते हुए राजदा की टांगों से टकराया। राजदा चीख मारकर अम्मी की गर्दन में झूल गई। राजदा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी टांगों से कोई लोहे की चीज टकराती हुई निकल गई हो। अम्मी ने इस काले बिल्ले को बूगी के अंदर जाते देखा। फिर इन्होंने मुड़कर राजदा से कहा, जाओ अब टॉयलेट हो आओ। अम्मी मुझे बड़ा डर लग रहा है, आप यहीं खड़ी रहें। हाँ मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम जल्दी से फारिग होकर आओ। राजदा लरसती हुई अंदर गई। इसने दरवाजा अंदर से बंद किया मगर चुटकी नहीं लगाई। इसे खुला छोड़ दिया ताकि यहाँ से बाहर निकलने में कोई वक्त बेच ना आए। 3-4 मिनट के बाद वो बाहर निकली। अम्मी को दरवाजे पर देखकर इसे इत्मीनान हुआ। इसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी चलें। राजदा और इसकी अम्मी एक साथ ही कम्बल में बैठी हुई थी। कम्बल सुकड़ा हुआ सीट पर पड़ा था। राजदा ने बैठने के लिए जैसे ही कंबल उठाया तो इसकी फरक शुगाफ चीखें बूगी में बुलंद होने लगी। वो कुछ इस तरह बुड़बड़ा कर पीछे हटी कि अगर अम्मी ब्रुत के जंजीर ना थाम लेती तो जमीन पर जा गिरती। वो काला बिल्ला कंबल के अंदर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। कंबल के उठाते ही इसने जमीन पर छलांग लगाई और ब्रुत के नीचे चला गया। राजदा की चीखें सुनकर बराबर के अपार्टमेंट से अकबर ने ऊपर की बुर्ज से छलांग लगाई और खवातीन वाले हिस्से में आ गया। क्या हुआ, इसने अम्मी से पूछा। क्या ने कहां से कमबख्त एक बिल्ला आ गया है, अभी टॉयलेट में था, वहां से भगाया तो हमारे कंबल में घुसकर बैठ गया, अम्मी ने बताया। अब कंबल से निकलकर बुर्ज के नीचे जा घुसा है। जिनकी खबर ने पहले ही खवातीन में दहशत फैलाई हुई थी। सारी खवातीन अपने अपने कमरों में बैठी या लेटी थी। राजदा की दिलदोश चीखों और काले बिल्ले की आमद ने इन्हें और खौफजदा कर दिया। सारी खवातीन ने अपने आप को लिहाफों और कम्बलों में अच्छी तरह छुपा लिया था। बिल्ले की खबर पाकर खानदान और कई लड़के भी उठकर इधर आ गए थे। अकबर ने बर्थ के नीचे झांक कर देखा। बर्थ के नीचे हल्का अंधेरा था। इस हल्के अंधेरे में से एक कोने में बिल्ले की लाल लाल आंखें ढकती हुई नजर आईं। फिर इसने गुर्राने की आवाज सुनी। अकबर ने करीब ही पड़ा हुआ ऊंची एड़ी का सैंडल उठाया और झुक कर इस काले बिल्ले को दे मारा। वो सैंडल इसके सर पर लगा। काला बिल्ला बर्फ के नीचे से गुर्राता हुआ भागा और अब सामने वाली सीट के नीचे घुस गया। किधर गया, अकबर ने अब दूसरा जूता हाथ में ले लिया था। इधर सीट के नीचे एक लड़के ने बताया। अकबर ने मरतबा झांक कर देखने के बजाय अंदर से जूता फेंक कर मारा। इसकी काली दुम सीट से बाहर निकली हुई थी। इस मरतबा जूता काले बिल्ले के पेट पर पड़ा। वो वहां से फिर गुर्राता हुआ निकला और इस मरतबा लड़कों वाले हिस्से में एक बर्फ के नीचे चला गया। बूगी में बिल्ले की आमद से अच्छी खासी खुलबुली मच गई। वो बिल्ला जूता खाकर एक सीट से निकलकर दूसरी सीट के नीचे चला गया। बूगी में मुसलसल किधर गया की आवाजें गूंज रही थी। शोर सुनकर फुरकान मामू उठकर अपने पार्टीशन से बाहर आए तो इन्होंने देखा कि बाहर गुमसमा का रन पकड़ पड़ा है। हर लड़के के हाथ में एक जूता और नजरें जमीन पर थी। क्या हुआ भाई, मामू फुरकान ने पूछा। एक बिल्ले ने परेशान कर रखा है मामू, अकबर ने कहा। इधर से मारते हैं तो उधर घुस जाता है, वहां से भगाते हैं तो इधर आ जाता है। मारो नहीं इसे, मामू फुरकान ने हिदायत की। ऐसे ही घेर कर बाहर निकाल दो। फिर इन्हें ख्याल आया कि डब्बे के तमाम दरवाजे बंद हैं, गाड़ी चल रही है, ऐसे में इसे बाहर निकालना मुमकिन ना था। फिर वो कुछ सोच कर बोले, ऐसा करो टॉयलेट का दरवाजा खोल दो
और इसे इसमें बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर दो।
मामू फुरकान की ये तजवीज अच्छी थी। सारे लड़के इस काले बिल्ले को मारने पर तुले हुए थे। किसी ने इससे छुटकारा हासिल करने के बारे में गौर न किया था। इससे छुटकारा मामू फुरकान की तजवीज पर अमल करके ही हासिल किया जा सकता था। तब अकबर ने अपने खानदान के लड़कों और दोस्तों को इस तरह खड़ा किया कि बिला सीट के नीचे से निकले तो इसका रुख टॉयलेट की तरफ हो जाए। कुछ देर की मेहनत के बाद अकबर ने अपने साथियों की मदद से इस काले बिल्ले को टॉयलेट में घुसाने में कामयाब हो गया। बिल्ले के टॉयलेट में जाते ही अकबर ने इसका दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। इस बुग्गी में सारे अपने ही लोग थे, इसलिए यह खतरा ना था कि कोई और टॉयलेट का दरवाजा खोल देगा। बुग्गी के तमाम लोगों को बता दिया गया कि इस टॉयलेट में बिल्ला बंद है, लिहाजा दूसरा टॉयलेट इस्तेमाल करें। लड़कों का ख्याल था कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही इस बिल्ले को दरवाजा खोलकर बाहर निकाल देंगे, लेकिन हुआ ये कि कई स्टेशन आए और चले गए, लेकिन बिल्ले को टॉयलेट से बाहर निकालने के लिए कोई ना उठा। असल में बात ये थी कि रात अपनी बिखरी जुल्फों को समेट रही थी। सुबह होने को थी, रात भर बारातियों ने उदम मचाया था। अब सब नींद की लपेट में थे और लिहाफों और कम्बलों में दुबके नींद के मजे ले रहे थे। सुबह के वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी। राजदा की अम्मी की आंख खुली तो इन्होंने राजदा को उठाया, फिर एक एक करके सारे बाराती जाग गए। अकबर को फौरन बिल्ले का ख्याल आया, वो अपनी बुर्ज से नीचे कूदा और टॉयलेट की तरफ चला। इसके साथ खानदान के एक दो लड़के भी गए। टॉयलेट का दरवाजा खोलने से पहले अकबर ने बुग्गी का दरवाजा खोला ताकि बिल्ला टॉयलेट से बाहर आए तो सीधा दरवाजे से प्लेटफॉर्म पर चला जाए। अकबर ने टॉयलेट का दरवाजा खोला, इसका ख्याल था कि दरवाजा खुलते ही वो काला बिल्ला फौरन बाहर आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। तब अकबर ने टॉयलेट में झांक कर देखा, अंदर कोई ना था, टॉयलेट खाली पड़ा था। यार किधर गया, अकबर ने अपने चचेदार भाई से मुखातिब होकर कहा। अभी इसका चचेदार भाई जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से गुर्राने की आवाज आई। काला बिल्ला टंकी के ऊपर बैठा हुआ था। इसने मां से छलांग लगाई और सीधा अकबर के कंधे पर सवार हो गया। इस काले बिल्ले में इतना वजन था कि अकबर खड़ा ना रह सका, वो फौरन फर्श पर बैठ गया। तब बिल्ले ने खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगाई और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। अकबर फौरन उठकर खड़ा हो गया और अपने कंधे सहलाने लगा। यार ये क्या चीज थी, इसने अपने चचेदार भाई को मुखातिब किया। भाई वो चीज नहीं, बिल्ला था। बिल्ला यार, इतना वजनी बिल्ला जब वो मेरे कंधे पर आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो मन की बोरी मेरे कंधे पर लाद दी गई हो। इतना वजन था, इसमें चचेदार भाई की आंखें हैरत से फैल गईं। बिल्ला था या कोई गधा था, अल्लाह जाने क्या चीज थी। इतना वजनी बिल्ला मैंने कहीं नहीं देखा, वो गया किधर, इसके चचेदार भाई ने दरवाजे से बाहर झांका, लेकिन दूर तक इस बिल्ले का नाम कोई चीज ना दिखाई दी। चल यार फुरकान, मामू को बताते हैं, अकबर ने कहा, और फिर वो बुग्गी का दरवाजा बंद करके फुरकान मामू की पार्टीशन की तरफ चले। फुरकान मामू जो खिड़की से बाहर गुजरते प्लेटफॉर्म को देख रहे थे, अकबर की आवाज सुनकर इन्होंने अपना रुख इधर फेरा और बोले, हाँ भाई अकबर, बिल्ले को आजाद कर दिया। मामू मुझे तो डर लग रहा है, वो बिल्ला जाने क्या चीज थी, अकबर के लहजे में खौफ था। क्यों, क्या हुआ, मामू फुरकान ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मामू इस बिल्ले की जिसामत तो किसी कुत्ते से कम न थी, इसका वजन भी किसी गधे के बराबर था। मामू मेरे कंधे अब तक दुख रहे हैं, ये कहकर अकबर ने सारी तफसील सुना दी। अच्छा, मामू फुरकान ने सुनकर एक गहरा सांस लिया और फिर बोले, जरा इधर आओ। अकबर इनके करीब चला गया। फुरकान मामू ने इसके कंधे को सूंघ कर देखा, फिर इसकी कमीज हटाकर कंधा देखा।
اس کے کندھے پر گردن کے نیچے ایک ہلکا سا خراش کا نشان تھا، جیسے وہاں اس بلے کا ناخن لگا ہو۔ کھال چھل گئی تھی اور خون کی ایک باریک لکیر بن گئی تھی۔ اکبر، تمہیں ایسا ہی وہم ہو رہا ہے، ایک بلے میں بھرا اتنا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ تمہارے اوپر پورا اس انداز میں ہوگا کہ تم وزن برابر نہ رکھ سکے ہوگے۔ سلطان ماموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خود ان کے چہرے پر فکر کی لکیر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکبر، جس کی شادی ہونے جا رہی تھی، کسی ڈر خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ وہ کالا بلّا کیا شے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس بوگی سے چلا گیا، جبکہ ان لڑکوں نے اس کی جوتوں سے خوب پٹائی بھی کی۔ اسے ایک جگہ چین سے نہ بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ فرقان ماموں نے بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، 62 سال کے ہوں گے، لیکن دیکھنے میں 50 سے زیادہ کے نہ لگتے تھے۔ کسرتی بدن کے مالک تھے، خوب چاک و چوبت تھے، مشکل سے ہی بیمار ہوتے تھے۔ بیمار ہوتے تو کبھی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہ جاتے، ٹوٹکوں سے اپنا علاج خود ہی کر لیتے۔ فرقان ماموں جگت ماموں تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا سب انہیں ماموں کہتے تھے۔ چھوٹے بچے تو خیر انہیں کہتے ہی ماموں تھے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ان بچوں کے دادا بھی انہیں ماموں کہہ کر پکارتے تھے۔ فرقان ماموں مست ملنگ آدمی تھے، اپنے سے بڑوں کی ماموں کہنے پر ناراض نہ ہوتے۔ وہ روزے نماز سے پابند تھے، کچھ عملیات سے بھی واقف تھے، جھاڑ پھونک بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عملیات، یہ جھاڑ پھونک صرف خاندان تک محدود تھی۔ کراچی کے ایک پرانک مارکیٹ میں ان کے کپڑے کی دکان تھی، علی گڑھ میں ان کا تالوں کا کارخانہ تھا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہاں بھی تالے بنانے کی کوشش کی، لیکن کاریگروں کی عدم دستیابی کی بنا پر انہوں نے اپنا کارخانہ بند کر دیا اور کپڑے کی دکان کھول لی۔ کپڑے کی وہ دکان جو شروع میں ایک چھوٹی سی دکان پر مشتمل تھی، اب وہ 4 دکانوں تک وسعت اختیار کر گئی تھی۔ نیک نیت آدمی تھے، اس لیے پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شخص کے دکھ سکھ میں کام آنا ان کی زندگی کا نصف العین تھا۔ خاندان کی کوئی تقریب ان کے بغیر پھیکی رہتی تھی۔ وہ باہر طبیعت کے مالک تھے، بچوں میں بچے بن جاتے، بڑوں میں بڑے ہو جاتے۔ قصے کہانیاں انہیں بہت یاد تھے، جنہوں نے انہیں بچپن سے دلچسپی تھی۔ علی گڑھ میں جس گھر میں ان کا بچپن اور جوانی گزری تھی، اس گھر میں بھی اثر تھا۔ گرمیوں کے دن میں جب وہ کھلی چھت پر سونے کے لیے لیٹتے تو کبھی کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ سا ان کے سر پہ سے گزر گیا۔ چاندنی راتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا۔ ایک دن رات کو 2 بجے کے قریب انہوں نے پھڑ پھڑاہٹ کی آواز سنی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کبوتر چھت سے اڑ گیا ہو۔ ان کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل تھا، گھر والوں کی رہائش زیادہ تر دوسری منزل پر تھی۔ نیچے والا گھر تقریباً خالی پڑا رہتا تھا، کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا تو آباد ہوتا، یا کوئی ملنے جلنے والا آ جاتا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر کھل جاتا۔ ہاں، گرمیوں کے دنوں میں گھر والے دوپہر کو نیچے والے گھر میں آ جاتے، کیونکہ نیچے کا گھر علی گڑھ کی جھلسا دینے والی گرمی اور آگ لگا دینے والی لو میں گوشے عافیت سمجھا جاتا تھا۔ اس سفید داڑھی والے آدمی کو فرقان ماموں نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ دوپہر کو سوتے سوتے اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی، وہ شخص ان کی پائنٹی پر بیٹھ جاتا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا آدمی تھا، اندھیرے کمر میں وہ صاف نظر آتا تھا۔ اس کا سیدھا ہاتھ کندھے تک اٹھا ہوتا تھا اور انگلیاں اس طرح مڑی ہوتی جیسے کوئی پنجہ لڑانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوئے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نظر آتا۔ خاموش بیٹھا ہوا ہاتھ اوپر اٹھائے، اسے دیکھ کر ماموں فرقان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی، ان میں بھاگنے یا چیخنے کی ہمت بھی نہ رہتی۔ جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا جب وہ پوری طرح جاگ جاتے۔ وہ آدمی ہمیشہ نیم غنودگی کی حالت میں نظر آتا تھا۔ तो वो उठकर फौरन खिड़की खोल देते और रोशनी होते ही वहाँ कुछ ना रहता। इस पर इसरार आदमी ने इन्हें कभी नुकसान ना पहुँचाया था। ये कैसे यहाँ पर इस्तेमाल पसीद होती है? नाविले उन्वान खाली घर, जिसे अनवर अलीकी ने तहरीर किया, जिसे मोहम्मद अजहर ने पेश किया। बाकी किताब कैसेट नंबर 2 में समाप्त फरमाइए।